بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Hazrat Abu Yahya Suhaib bin Sinan رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن کا ہر معاملہ عجیب ہے. اللہ تعالی نے مؤمن کے لیے راحت میں بھی ثواب رکھا, تکلیف میں بھی ثواب رکھا, ہر معاملہ عجیب ہے. عجباً لأمر المؤمن, مؤمن کا معاملہ عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے, ہر معاملہ خیر ہے. بس مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو خیر کا ذریعہ بنا لے. ہے ہر چیز میں خیر, تکلیف ہوئی تب بھی خیر, نعمت ملی تب بھی خیر, گھر میں کوئی بیمار ہے تب بھی خیر, سب صحت مند ہے تب بھی خیر, مال میں وسعت ہے تو بھی خیر ہے, مال میں کمی ہے تب بھی خیر ہے. شرط وہی ہے, شرط یہ ہے کہ اللہ کا دھیان رہے. مؤمن ہے نا, مؤمن کے معنی ہے کہ ایمان, اللہ کا دھیان, اللہ پر ایمان ہے, یقین ہے. اب مال زیادہ ہوا الحمدللہ, کوئی تکلیف آ گئی انا للہ, ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. بس یہ کہ دھیان اللہ کی طرف لگا رہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, مؤمن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن, اور یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے سوائے مؤمن کے. وہ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر, اگر مؤمن کو کوئی نعمت راحت پہنچتی ہے, وہ شکر ادا کرتا ہے, تو اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے, ثواب کا ذریعہ بن گیا. وان اصابتہ ضراء صبر, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے, تو اس کے لیے خیر ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. تو ہم دوسرے رخ پہ عام طور سے چونکہ ہمیں سوچا نہیں ہوتا, لیکن جب کبھی دوسروں کی بات سننے کا موقع ملتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے اور زیادہ قدر ہوتی ہے. اس رخ سے اگر ہم دیکھیں کہ غیر مسلموں میں جب ان میں بیچاروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے, بعض ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہے, گھر میں پریشانیاں ہیں, مالی تنگی ہے, تو ان کے لیے یہاں جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہے. اس لیے ان کو محسوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کے لیے تکلیف تکلیف ہی تکلیف ہے, سزا ہی سزا ہے ان کے لحاظ سے. اور مؤمن کے لیے جتنی بھی بڑی تکلیف ہو, آخر میں ایک راحت تو ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ایک سرجری کرنے والا جب سرجری کرتا ہے تو جس کی سرجری کی جا رہی ہے وہ تکلیف میں بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے راحت کے لیے کر رہا ہے. مؤمن بھی دل میں یقین ہے, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو دل میں ایک طرح سے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ آئندہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملنے والا ہے, اور یہ چیز مؤمن ہی کو حاصل ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, اسی کو حاصل ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن, بڑی عجیب انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی. جس وقت یہ حدیث پڑھی تھی طالب علم کے دور میں, ظاہر ہے اس وقت تو وہ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آئی, بعد میں بھی پوری طرح ظاہر ہے کہ مفہوم تو حدیث کا سمجھ میں آ گیا, لیکن جب غیر مسلموں کی تکلیفوں کا پتہ چلا اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان میں جب تکلیف آتی ہے تو وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں, پھر پتہ چلا اچھا یہ بات ہے کہ ان کی پریشانی کی زیادتی اس لیے ہے اور مؤمن کی پریشانی میں راحت اس لیے ہے کہ اچھا مؤمن کو تو یہ ایک خوشی تو ہوتی ہے نا کہ اچھا اس کے بدلے میں اخروی راحت تو مل رہی ہے، اس دنیوی تکلیف کے بدلے میں بڑی راحت اور بڑا انعام تو مل رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آخرت میں جو ملے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہا وکرب ابتا فقال ليس على ابیک کرب بعد اليوم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہوئی، مرض وفات اب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخیری جو مرض ہے تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، اور اس تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یتغشاہ الکرب، کبھی بیماری کا حملہ ہوتا جیسے بے ہوشی کا عالم ہوتا اور اخیر میں کچھ جیسے اخیر کے جو ایام چل رہے تھے، عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونا چاہ رہے ہیں لیکن بے ہوشی طاری ہو گئی، ایسی سخت تکلیف سی بے ہوشی طاری ہو گئی. پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں ابھی تک نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا مجھے وضو کرا دو. وضو کرایا پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہ بار بار ہوتا رہا. تو ظاہر ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک عام شخص جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی تکلیف میں ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اس کے لحاظ سے سامنے والے کی تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو کسی بھی مخلوق کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، رحمت کا تقاضا ہے، رحم دلی کا تقاضا ہے. جانور کو بھی تکلیف میں دیکھے تو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، یہ تو ایک اصولی بات ہے. لیکن انسان اور وہ بھی جن سے ہمارا تعلق اور قریبی تعلق، جتنا زیادہ محبت کا تعلق زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کی تکلیف میں ہماری تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے وہ تکلیف نہیں، گھر کے کسی فرد کے انتقال ظاہر زیادہ تکلیف ہے، ایک فطری نظام ہے یہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر کیا گزر رہی ہوگی ہم نہیں سوچ سکتے، ظاہر ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تو والد، اور والد بھی کون، پیغمبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے آپس کے تعلقات بھی ایک عجیب نوعیت کے تعلقات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے ملاقات کرنے، وہ کھڑی ہو کر اٹھ کر آتی، ایک دوسرے کو بوسہ دیتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ملاقات کے لیے آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے. مدینہ منورہ جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، باہر سے مدینہ منورہ میں تشریف لاتے، پہلی چیز فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر ملاقات فرماتے تھے. یہ ایک تعلق تھا اور تعلق کا اظہار تھا دونوں باتیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا جو حال تھا وہ تو ظاہر ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی بہت زیادہ انتہائی غم اور اخیری جو حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر ایک بات فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر قریب بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی تو وہ مسکرانے لگیں. اس وقت تو کوئی پوچھ نہیں سکا، راز کی بات تھی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ میرے قریبی لوگوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو. پہلی بات تو یہ فرمائی تھی کہ میرا بھی انتقال ہونے والا ہے، اس پر میں رونے لگی. پھر فرمایا کہ میرے قریبی لوگوں میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملنے والی ہو، اس پر مجھے خوشی ہوئی. اب ہم اس کو دیکھیں، اس خوشی کو بھی دیکھیں، یہ بھی عجیب بات ہے. بچے چھوٹے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، گھر کے افراد ہیں، لیکن خوشی اس پر ہے کہ میری موت آنے والی ہے۔ ان حضرات کی کیا شان ہوتی تھی، وہ گویا آخرت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو اس کے بعد وہ کبھی ان کی زبان سے شعر نکلتا تھا، اور جو ان کے حقیقتاً دل کی جو پریشانی تھی اس کی ترجمانی کر رہا تھا کسی حد تک۔ ظاہر ہے پوری بات تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو وہ دن بھی اندھیرا اور رات بن جاتے۔ حالانکہ دن تو دن ہی رہتا ہے، لیکن دن پر ایسی مصیبتیں آتی تو وہ رات بن جاتے ہیں۔ ایسی مصیبتیں، تکلیف کہتے ہیں، احساس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا وہ بہت گہرا تعلق، اور اس کو وہ ظاہر برداشت کرنا آسان نہیں تھا، عام صحابہ کے لیے نہیں تھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کا اور بخار کی شدت کا حملہ ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فرمانے لگیں، وا کرب ابتا، ہائے میرے والد کی تکلیف، ہائے میرے والد کی تکلیف، وا کرب ابتا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد آپ کی تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں ہے، اب بس، اب دنیا کی بیماریوں اور تکلیفوں سے میں نکل کے جا رہا ہوں۔ لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم۔ فلما مات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قالت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حالت تھی، اور فرمانے لگی، یا ابتا اجاب رب دعا، یا ابتا، ہائے ابا جان، اجاب رب دعا، ہو رب نے بلایا اور انہوں نے رب کے بلانے کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مہلت مانگتے تو مہلت مل سکتی تھی بظاہر، لیکن فرمایا کہ اجاب رب دعا، ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کو قبول فرما لیا۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے تھے، الی الرفیق الاعلی، اجاب رب دعا، یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، اے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر دیتے ہیں۔ اور تو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انسانوں کو خبر دی جاتی ہے، یہاں پر ہم جبریل کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ فلما دفن، قالت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم دفن کر کے فارغ ہوئے تو فرمانے لگیں، اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کیا تمہارے دل کو یہ گوارا ہوا، تمہارے دل نے اس کو کیسے گوارا کر لیا، کیسے تمہارے دل کو اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو۔ ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے کیا، شریعت ہی کا حکم ہے کہ دفن کیا جائے، لیکن سوچ کر واقعی بات عجیب لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ظاہر ہے اللہ کے حکم کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ ہماری اگر سوچ ہوتی تو کم از کم انبیاء کو تو ہم یہ سوچتے کہ ان کو زمین میں نہیں اوپر کہیں رکھا جاتا، زمین میں نیچے اور اوپر سے مٹی ڈالنا اتنی اونچی شخصیتوں کو، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تمہارے دل کو کیسے گوارا ہوا، کیسے تمہیں اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جسد اطہر کو نیچے رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بہرحال یہ تو غلبہ محبت میں یہ بات فرما رہی تھیں، ورنہ ظاہر ہے شریعت کا حکم یہی ہے اور یہی کرنا چاہیے تھا اور صحابہ نے درست کیا ہے. اب یہ روایت باب الصبر میں لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کی باتیں یہ صبر کے خلاف نہیں ہیں. کسی زمانے میں عرب میں، خاص طور پہ جاہلیت میں، بہت زیادہ دستور تھا نوحہ کرنے کا، اور مختلف روایات میں اس کی ممانعت آئی ہے، وعیدیں آئی ہیں نوحہ، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے متعلقین اس پر روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک عام دستور تھا کہ میت پر لوگ روتے تھے، ایک دستور تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ جہاں یہ دستور ہے مرنے سے پہلے یہ تاکید کرنا، وصیت کرنا کہ مجھ پر نوحہ نہیں کرنا ہے. رونا آ جانا وہ ثابت ہے، وہ رحمت ہے. آواز سے رونا قصداً بتکلف اور اس کے لیے غم کا اظہار کرنا، اس کی مجلسیں قائم کرنا، یہ منع ہے. یہاں پر یہ میں مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی انتقال کرنے والے شخص کی خوبیوں کا ذکر کرنا تاکہ بعد کے لوگ ان کی خوبیاں سن کر ان کے طریقوں پر عمل کریں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے کمالات کا، ان کی خوبیوں کا، حالات کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ غم کی مجلس نہیں ہے، وہ معلوماتی مجلس ہے. وہ اس لیے ہے کہ ان کے حالات زندگی لوگوں کے سامنے لائے جائیں اور اب ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے وہ باتیں بیان کی جائیں. ایک ہوتا ہے رونے کی مجلس قائم کی جائے، غم کا اظہار کرنا، رونا. اور ہمارے ملکوں میں ابھی بھی بظاہر ہوتا ہے. مجھے اپنے بچپن میں تو یاد ہے، دیکھنا بچپن کا دور تھا، بالکل تھوڑا سا کچھ نقشہ ذہن میں ہے کہ کسی کے یہاں کوئی انتقال ہو گیا تھا کسی کا، اور میں نے دیکھا کہ چند خواتین، میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ چند خواتین وہ رو رہی ہیں آواز سے، اور وہ مجھے معلوم تھا کہ ان کا رونا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے وہ مذاق کر رہی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، حقیقتاً وہ رو رہی تھیں. اس لیے کہ بعد میں جب حدیثیں پڑھی تو پتہ چلا اچھا یہ ہے نوحہ جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. وہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ ہے وہ نوحہ، کہ وہ بس ویسے ہی دروازے پہ کھڑی ہیں تاکہ لوگ اندر داخل ہوں تو دیکھیں کہ اچھا یہ رونا ہے، یعنی یہاں رونے کی بھی جگہ ہے، یہاں ہنستے ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے نہیں آنا بلکہ رونا ہوگا. تو وہ رونے کے لیے باقاعدہ بلائی گئی تھیں، دروازے پر کھڑی تھیں، بس وہ رو رہی تھیں لیکن آنسو وغیرہ کچھ بھی نہیں، آواز اس طرح نکالے تھے جیسے کبھی کبھی بچے مذاق میں روتے ہیں یا ویسے کسی وجہ سے پریشان کرنے کے لیے روتے ہیں، تو اس طرح کے رونے کا انداز تھا. بہرحال یہ بتکلف غم کا اظہار، غم ہے نہیں اس کا اظہار کرنا، آواز سے رونا، پیٹنا، یہ سب چیزیں جو جاہلیت کی تھیں وہ ہیں ابھی تک کچھ لوگوں میں، بہرحال وہ منع ہے. لیکن اس طرح غم کا اظہار جو دل کی ترجمانی جس سے ہوتی ہو، اور آنکھوں سے آنسوں کا نکل جانا، غیر یعنی خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو کچھ تھا یہ غلبہ محبت میں تھا، اور وہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جن خاندانوں میں اس کا دستور ہے، جو بھی رواج ہیں مرنے کے بعد، جو بھی رواج ان کے خاندانوں میں ہوتے ہیں، تو ان کے بڑوں کو لازم ہے مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر پختہ قبریں بنانے کا دستور تھا تو وہاں انتقال کرنے والوں نے پہلے سے بتا دیا تھا میری قبر پختہ نہیں بنائی جائے گی، کچی بنائی جائے گی. جہاں پر نوحہ کرنے کا، سوگ منانے کا دستور تھا، فرمایا کہ دیکھو میرے مجھ پر نوحہ نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے، تاکہ مرنے سے پہلے انسان ان رسومات کو ختم کر کے پھر جائے، ایسا نہ ہو کہ اس پر بھی اسی طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا جائے. وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، پہلے تو اسی کو سمجھ لیتے ہیں حدیث پر جانے سے پہلے، یہ ابو اسامہ، یہ ابو زید ہیں جن کا نام اسامہ، ان کے والد کا نام زید، اور جو بیٹے ہیں حارثہ کے، تو اسامہ بن زید ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور حبہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے، حبہی وابن حبہی، یہ دونوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی باپ بیٹے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، حبہی وابن حبہی، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی عجیب حالات ہیں، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع شروع کے غلاموں میں سے، سابقین اولین میں سے ہیں، یہ تنہا وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بیان کیا گیا ہے، فلما قضى زید منها وطرا، تنہا وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، آگے جو واقعہ ہوا میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ان کی خصوصیات ہیں، ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال بعد ہے، گویا کہ عمر میں 10 سال کا فرق ہے تقریباً، بعضوں نے 17 بعضوں نے 10 بیان کیا، ان کی شہادت ہوئی ہے غزوہ موتہ میں سن 8 ہجری، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بڑی فوج کے مقابلے میں امیر، لشکر کا امیر بنایا تھا، فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب، آپ کے چچا زاد بھائی، ان کو امیر بنایا جائے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ ہیں، اور جب ان کی بھی شہادت ہو جائے تو مسلمان آپس میں کسی کو طے کر لیں، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طے کیا گیا تھا، یہ تینوں تو شہید ہو گئے تھے. ان کا عجیب واقعہ ہوا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ کی اصل روایت ہے لیکن ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہوا کہ اپنی والدہ کے ساتھ، ان کی والدہ میکے گئی تھیں، اپنی والدہ کے ساتھ تھے وہ، وہاں پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور زبردستی ان کو بھی، یہ بچے تھے، ان کو غلام بنا لیا، تو ماں کے ساتھ گئے ہوئے تھے ننیال میں، تو ان کو بھی غلام بنا لیا، غلام بنا کر ان کو لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں وہاں قریب میں جو بازار لگتا تھا سوق عقاظ کے نام سے، حج وغیرہ کے موقع پر وہ زیادہ آباد ہوتا تھا، تو سوق عقاظ میں جا کر ان کو بیچ دیا. خریدا کنہوں نے؟ یہ خریدا تھا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے، جو مشہور صحابی ہیں، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے ہیں، تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید لیا، اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لیے. یہ سب واقعہ جو ہے قبل الاسلام، بہت پہلے کا ہے، یہ بچے تھے اور ابھی اسلامی دور شروع نہیں ہوا تھا، نبوت کے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تو شروع دور کی بات ہے. خیر، تو بہرحال یہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے. تو خریدنے والے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیا اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ان کے والد ان کی تلاش میں تھے کہ کہیں مل جائے. کچھ حج کرنے والے لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ، انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ یہاں پر ہیں، پہچان گئے ایک دوسرے کو، یہ بھی پہچان گئے میری قوم کے لوگ ہیں. یہ قوم کے لوگ گئے، والد کو بتایا کہ آپ جن کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ظاہر ہے والد تھے پریشان تھے، میرے بچہ قید ہو کر گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کس قوم میں رہ رہا ہے. لوگوں نے جا کر بتایا کہ تمہارا بیٹا تو وہاں مکہ مکرمہ میں. ان کے والد جن کا نام حارثہ ہے، اور ان کے چچا کعب، یہ دونوں آئے، بڑی رقم لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ تمہیدی باتیں کیں، کہ آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے زید, ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہم رقم دے کر, آپ جو رقم ہم طے کر لیتے ہیں کہ کوئی رقم طے کر لیں اور ہم اس کو رقم دینے کے لیے بھی تیار ہیں, وہ غلام ہمارے حوالے کر دیجئے. وہ ہمارا بیٹا ہے, اصل میں غلام نہیں تھا, ہم رقم دے کر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات چاہتے ہو؟ کہ ہاں اتنی. وہ ان کو ذرا تسلی ہوئی کہ اچھا اچھا یہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے پیسے نہیں چاہیے, بس اتنا ہے کہ زید کو اختیار دے دیتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں, اس کو اختیار دے دیتے ہیں, اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے مفت میں چلا جائے, میرے ساتھ رہنا چاہے تو اس کو زبردستی نہیں لے جانا, بس یہ اتنی شرط ہے میری کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا, اسے اختیار ہے, اگر آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے خوشی سے چلا جائے, میرے ساتھ رہنا چاہے تو اس کو خوشی سے رہنے دیا جائے. ظاہر ہے والد تھے, چچا تھے, بہت خوش ہوئے کہ ظاہر ہے یہ کیسے ہوئی, ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہ رہے غلامی میں, ظاہر خاندان میں آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زید رضی اللہ عنہ کو, پوچھا ان کو جانتے ہو؟ ہاں میرے والد ہیں. ان کو جانتے ہو؟ میرے چچا ہیں. تاکہ اچھا یہ لوگ اس مقصد سے آئے ہیں, اب تمہیں اختیار ہے, ان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہو, تمہیں پوری اختیار ہے, پورا اختیار ہے, جو چاہو کر لو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مقابلے میں میں کسی اور کو اختیار کروں ممکن ہی نہیں, آپ میرے والد ہیں, میرے سب کچھ ہیں. والد کو بھی تعجب ہوا, چچا کو بھی تعجب ہوا کہ کیا بات کر رہے ہو زید, غلامی غلامی میں رہ رہے ہو اور آزادی اور ہمارے گھر کی زندگی خاندانی زندگی ہے ہماری, ہم شریفانہ خاندان آزاد زندگی ہماری, اس کے مقابلے میں یہاں رہ رہے ہو. فرمایا کہ یہاں مجھے جو کچھ مل رہا ہے, جو کچھ نعمتیں مجھے یہاں حاصل ہیں وہ میں جانتا ہوں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا, صحابہ سے فرمایا تھا تم گواہ رہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے, زید میرا بیٹا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا, ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا. جب یہ حالات دیکھے کہ اچھا زید اتنے خوش ہے یہاں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اتنے شریف خاندان اونچا خاندان بنو ہاشم اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, جب یہ خوش ہے اور اس کو اتنا خوش رکھا گیا ہے تو چلو وہ بھی ان کو بھی تسلی ہو گئی, ان کو چھوڑ کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال اس پر ان کو انعام یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ان کو قرار دیا گیا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی تھیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو گویا اسلام میں اس کی ممانعت آ گئی کہ جو تمہاری اولاد نہیں ہے اس کو اپنی اولاد قرار نہ دو. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم زید رضی اللہ عنہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے, زید ابن نبی کہا کرتے تھے, لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر ہم نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ان سے لے لیا گیا, لیکن اس کے بدلے میں اعزاز کیا ملا کہ قرآن کریم میں ان کا نام آ گیا, فلما قضا زید منہا وطرا, اسی سورہ احزاب میں ان کا نام آ گیا. خیر ان کے بیٹے اسامہ, اسامہ بن زید, یہ دونوں, اس لیے کہ یہاں پر دونوں کا ذکر آیا کہ وہ خود محبوب اور محبوب کے بیٹے, تو یہ اسامہ بن زید, زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے, تو زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. اخیری جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا تھا, اس کا امیر بنایا تھا اسامہ رضی اللہ عنہ کو, جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فوج میں شامل تھے, اور امیر کون؟ اسامہ رضی اللہ عنہ. کم عمر تھے, کم عمر تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا. یعنی ان کی ولادت ہوئی ہے ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے, ہجرت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی, پھر مدینہ منورہ کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال, تو گویا کہ تقریباً 17 سال کی عمر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک, 17 سال کی عمر. اس عمر میں, 17 سال کی عمر میں ان کو امیر لشکر بنایا جا رہا ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرات شامل ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر اعتماد. اور واقعی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سمجھے جاتے تھے. صحابہ میں یہ بات مشہور تھی. ان کی والدہ ام ایمن ہیں, جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں ام ایمن یہ کون ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے, تو مدینہ منورہ سے, اس لیے کہ مدینہ منورہ میں وہاں جو حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد دادا کے ننیال جو وہاں پر ہوا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے تھے اور راستے میں ابوا مقام پر والدہ کا انتقال ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والدہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہا تھیں. تو ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پالا ہے اور گویا ماں کی جگہ لی ہے. اس لیے کہ وہ سفر میں والدہ ساتھ تھی, والدہ کا انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے ہیں, تو ام ایمن نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور آپ کی پرورش کی تھی, آپ کو ساتھ رکھا. تو ایک طرح سے ام ایمن کو ماں کا درجہ کسی طرح حاصل ہے. اسی وجہ سے بعض روایتوں میں ہم جہاں مسلم شریف وغیرہ کی روایتیں ہیں, جن کو یہ واقعہ معلوم نہیں ہوتا تو ان کو عجیب لگتا ہے, اچھا ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناراض ہو رہی ہیں. نہیں, وہ جیسے بڑے ہوتے ہیں نا, بڑی عمر کے ہوتی ہیں اور بچوں کے ساتھ, تو ام ایمن کا کبھی کبھی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے میں ایسا ہوتا تھا جیسے کسی بڑے کا چھوٹے کے ساتھ. حالانکہ ایمان لائی تھیں, پکی صحابیاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا, لیکن ایک طرح سے ان کو ماں والا درجہ بھی حاصل تھا. تو خیر, اسامہ بن زید رضی اللہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف نکاح ہوئے تھے, جن میں ایک نکاح ام ایمن رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا اور ام ایمن سے پیدا ہونے والے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے, ام ایمن بھی, ان کے بیٹے اسامہ بھی, اور زید رضی اللہ عنہ بھی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو وہاں کا معزز خاندان, وہاں کا جو معزز خاندان سمجھے جاتے تھے مکہ مکرمہ میں, تو ظاہر ابھی نیا نیا دور ہے اسلام کا, اور وہاں کے جو خاندان تھے, جو پرانے معزز و شریف خاندان سمجھے جاتے تھے, تو ان میں قبیلہ بنو مخزوم, ابو جہل بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اسی قبیل سے, یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے, قبیلہ بنی مخزوم. ان میں ایک عورت تھی جن کا نام فاطمہ تھا, انہوں نے چوری کر لی اور چوری کا معاملہ ثابت ہو گیا, اور چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے, جرم ثابت ہو گیا, سزا کا فیصلہ ہو گیا. اب یہ لوگ پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا خاندان, معزز خاندان, شریف خاندان, ایک عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو پورے خاندان کے لیے ایک عار ہے, کسی طریقے سے معاملہ حل کرنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی سفارش کر دی جائے. سب نے کہا کون کر سکتا ہے یہ کام, تو کوئی نہیں کر سکتا, ایک اسامہ ہیں یہ کام کر سکتے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, یہ سفارش کر سکتے ہیں, اور تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے تیار کیا اسامہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سفارش کر دیجئے, کچھ کام ہو جائے, کم از کم بات تو کر دیجئے. ان کو ظاہر ہے کہ شروع میں تو تردد ہوگا, تیار ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی. وہاں پر یہ واقعہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ میں یہ بات معروف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. فرمایا, اسامہ کیا کہہ رہے ہو, اتشفع فی حد من حدود اللہ, یہ معاملہ میرے اختیار کا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدود ہیں, اس معاملے میں تم سفارش کر رہے ہو. اور لوگوں کے سامنے پھر وعظ فرمایا کہ یہ غلط طریقہ ہے, جب حد ثابت ہو گئی تو ہو گئی, اب اس میں کوئی سفارش نہ کریں. پہلی امتوں نے جو اس طرح کے معاملات کیے تھے ان سے شریعت کے احکام نکل گئے, اسی لیے تو نکل گئے کہ ان کے معزز لوگ ہوتے تھے, ان میں حد جاری ہوئی, حد کا معاملہ آیا تو معاف کر دی, اور جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے, ان کی شریعت مسخ ہو گئی, بعد میں ان کو اپنے شریعت کے احکام بدلنے پڑے اور تحریف کر دی. فرمایا, اس امت میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. خیر, اب روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی زید اسامۃ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور آپ کے محبوب کے بیٹے ہیں, رضی اللہ عنہما قال, فرماتے ہیں, أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی نے ارسلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قد احتضر, میرے بیٹے کی وفات کا وقت قریب ہے, آپ تشریف لے آئیے. یہ بیٹا کون تھا؟ شراح نے اس پر بڑا کلام کیا ہے, بعض روایتوں میں بیٹی کا ذکر ہے. بظاہر یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی کی, زینب رضی اللہ عنہا یا کسی اور کی بیٹی ہوگی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹے کا انتقال کم عمری میں, ایسے کوئی واقعہ ملتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بچہ ہے جس کی وفات کا وقت قریب ہے, فاشہدنا, آپ حاضر ہو جائیے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے سے کیا ہوگا, بیٹی ہے نا, تسلی ہوگی, باپ کے ہونے کی وجہ سے تسلی ہوگی, کچھ دعا دے دیں گے, کچھ تسلی کی باتیں فرما دیں گے. آپ کو بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس وقت مصروفیت زیادہ تھی, صحابہ کا کچھ مجمع تھا, کوئی اہم امور میں مصروف تھے, گھر کی بات ہے یہ, تو یہاں پر دینی امور کی تبلیغ اور اشاعت کا معاملہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو مصروفیات کی زیادتی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس منظر کو دیکھنا کہ بچے کی روح نکل رہی ہے, اس کو برداشت کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, واللہ عالم دونوں میں سے جو بھی وجہ ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو لایا تھا ان سے کہہ دیا کہ فارسل یقر السلام, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا, ان کو سلام بھیجوایا, کہا میری طرف سے اور میری بیٹی کو سلام کہہ دینا. ویقول, اور کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ تسلی رکھو, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب, کہ جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ لیتا ہے. نعمت دی تھی, بچہ دیا تھا, اللہ کی نعمت ہے, اور لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, جو چیز چاہے دے دے, جو چیز چاہے لے لے, تسلی رکھو, پریشان نہ ہو. یہ تسلی کے کچھ جملے کہلوا دیے, اور آگے فرمایا کہ دیکھو باقی کیا, وکل شیء عندہ باجل مسمى, ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے, تو اس لیے اس کا وقت مقرر تھا, وہ جا رہا ہے وقت مقرر پر, یہ تو ہمارا ایمان ہے. فلتصبر, تو اس لیے اس کو صبر کرنا چاہیے, اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے. صرف صبر کا حکم نہیں دیا, ساتھ میں ولتحتسب, احتساب, ثواب کی امید, ثواب کی دل میں جذبہ ہوتا ہے نا, اس سے انسان کے عمل کا درجہ بڑھ جاتا ہے, فضیلت بڑھ جاتی ہے. صبر تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں کہ یا اللہ اس پر میں تجھ سے اجر طلب کرتی ہوں کہ یہ گھر میں جو پریشانی آ گئی. فلتصبر ولتحتسب, چاہے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے. بیٹی تھیں, بیٹی کو تو ناز کا حق ہوتا ہے. فارسلت الیہ تقسم علیہ لیاتینھا, بیٹی نے قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پیغام بھیجا کہ میں قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ آ جائیے. ارے عام ہوتے اور کوئی ہوتی صحابہ, کوئی اور کوئی صحابی ہوتے تو اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی مصروفیت ہے یا کوئی وجہ ہے, جو بھی مصلحت ہے, ابھی تشریف نہیں لانا چاہ رہے, لیکن بیٹی تھی تو بیٹی نے دوبارہ اصرار سے بلوایا کہ نہیں نہیں میں قسم دے کر کہتی ہوں آپ ضرور تشریف لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے, اٹھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, یہ انصار کے جو دو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے سردار, ان میں سے ایک قبیلے کے خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ, اور ان کا مقام کیا تھا صحابہ میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ خلافت کے جب معاملہ طے ہو رہا تھا تو انصار کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم دو امیر بناتے ہیں, ایک انصار میں اور ایک مہاجرین میں, تو ہمارے امیر یہ ہوں گے. یہ ان کا مقام تھا, تمام انصار میں ان کو ایک خاص مقام سے پہچانا جاتا تھا صحابہ میں. تو خیر یہ ان کا مقام تھا, صحابہ میں بڑے قابل احترام تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. معاذ بن جبل بہت اونچے آدمی ہیں, ان کے واقعہ پہلے آ چکے. ابی بن کعب یہ بھی قرآ میں اور بڑے اونچے صحابہ میں سمجھے جاتے ہیں. زید بن ثابت اور ورجالن اور کچھ اور صحابہ تھے رضی اللہ عنہ. یہ بڑا مجمع پاکیزہ لوگوں کا، وہاں پر جہاں بچے کی انتقال کا وقت قریب ہے وہاں جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے یہاں. فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس وقت کیا حال تھا بچے کا؟ فاقعدہ فی حجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں رکھا. ونفسہ تقعقع، اس کی روح نکل رہی تھی، مشکل سے سانس لے رہا تھا، اس کی سانس میں آواز آ رہی تھی، مشکل سے سانس لے رہا تھا، گویا بس جان نکلنا چاہ رہی ہے. اب یہ دیکھا ہے بعضوں کو اخیر میں سانس میں جو آواز آتی ہے، بعضوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہوتا ہے. ففاضت عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فقال سعد یا رسول اللہ ما ہذا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تسلی دے رہے تھے کہ تسلی رکھیے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو رونا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ نے فرمایا رونے رونے میں فرق ہوتا ہے، رونا آنا منع نہیں ہے، آواز سے رونا اور شور مچانا وہ منع ہے. ما ہذا، وہ سمجھے کہ گویا یہ اسلام میں منع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے بچے کے انتقال ہونے کی حالت دیکھ کر رونا. ففاضت عیناہ فقال سعد یا رسول اللہ ما ہذا، یہ کیا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے، رحم دلی ہے، رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے. وفی روایت فی قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے. جس کے دل میں یہ رحمت ہے اس میں یہ خوبی ہے، نہیں ہے تو ایک خوبی اس میں کم ہے، یہ تو رحمت ہے. کسی کی تکلیف دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا اور آنکھوں سے آنسوں کا بہنا، یہ تو رحمت ہے. اور وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتے ہیں جو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جیسے ہم نے روایت پہلے بھی پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الرحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو رحمت کا ہونا یہ تو ایک اچھی صفت ہے، کسی کے تکلیف دیکھ کر اپنے اندر محسوس کرنا اور کسی کے انتقال کی خبر سن کر دل میں غم ہونا، تکلیف کا ہونا، آنکھوں سے آنسو بہنا، خاص طور پہ اس طرح قریب کا اور بچے کا، تو یہ تو ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے، اس میں کوئی عیب کوئی برائی نہیں ہے. اگر کوئی برائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا جاتا. آگے ایک بہت طویل حدیث ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو پڑھیں گے، وہ طویل واقعہ ہے اور طویل حدیث ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.